رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا ہفتہ عدلیہ کی مناسبت سے عدلیہ کے سربراہان اور دیگر عہدیداروں سے خطاب، 28 جون 2022۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، سیما بقیت الله فی الارضین۔ خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز،
میرے محترم و عزیز بہنوں بھائیوں، اور ملک کے کلیدی امور میں مؤثر رول ادا کرنے والی شخصیات، آپ سب کو خوش آمدید۔ عدلیہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ملک کے سب سے اہم مسائل سے سروکار رکھتی ہے۔ آپ کا اس طرح کا کردار ہے، انشاءاللہ خدا آپ کو کامیاب کرے، یہ ایک توفیق ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وبائی بیماری اور وبا میں الحمدللہ تھوڑی کمی آئی ہے، اور یہ توفیق حاصل ہوئی کہ آپ کی قریب سے زیارت کر سکوں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے عزیز شہدا اور شہید مرحوم آیت اللہ بہشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اسی طرح ان تمام شہیدوں کو جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، اور عدلیہ کے تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ شہید بہشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نمایاں ہستی تھے، وہ واقعی عظیم انسان تھے۔ انقلاب کی کامیابی سے پہلے کے سالوں میں جب وہ بیرون ملک سے آئے، اس وقت سے لے کر ان کی شہادت کے وقت تک ہم ان کے ساتھ لگاتار اور قریب سے کام اور تعاون کرتے رہے۔ واقعی ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ جن اداروں میں ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہاں بھی ایسا ہی تھا۔ انقلابی کونسل میں لوگوں نے مل کر آیت اللہ طالقانی کو اس کونسل کا سربراہ منتخب کیا، لیکن انہی لوگوں کا بالاتفاق یہ خیال تھا کہ انہیں ایک نائب سربراہ کی ضرورت ہے، اور وہ نائب سربراہ جناب بہشتی ہیں، چنانچہ انہیں منتخب کیا گیا۔ انقلابی کونسل چلانے کی ذمہ داری مرحوم شہید بہشتی کے پاس تھی، اور یہاں تک کہ مرحوم طالقانی کی حیات میں بھی۔ شہید بہشتی ایک نمایاں شخصیت تھے، خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے۔ لہذا اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے حالات پر ایک اجمالی نگاہ ڈالی جائے کہ یہ نظر ہمارے لیے سبق آموز ہے، مشکلات کو حل کرنے والی ہے۔ اس وقت کے 28 جون کے حالات کو جو 41 سال قبل رونما ہوئے، نظروں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان دنوں مسلط کردہ جنگ اپنے سخت ترین اور بدترین دور میں تھی۔ صدام حکومت نے اپنے فوجیوں کو جنوب اور مغرب میں ہمارے بڑے شہروں کے قریب تک پہنچا دیا تھا، کچھ شہروں پر تو انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا، اور اہواز، دسفول اور مغرب میں ملک کے کچھ دوسرے شہروں کے قریب صدام کے فوجی پہنچ چکے تھے۔ سن 1981 کے انہی ابتدائی مہینوں میں، مارچ، اپریل اور مئی میں، میں ملک کے مغربی علاقے میں تھا۔ میں بھول نہیں سکتا، اور مطلب یہ کہ واقعی اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس غم کا اثر اب تک میرے دل پر موجود ہے جو اس وقت فضا میں چھایا ہوا تھا۔ ملک کے مغرب کے پورے علاقے پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ انسان جہاں بھی جاتا تھا، کرمانشاہ کے قریب برآفتاب کے نام سے مشہور ان پہاڑوں کے کنارے سے گاڑی سے کسی جگہ جا رہے تھے، اس طویل راستے کا کوئی ایک چپا بھی محفوظ نہیں تھا، اور ہر لمحہ اس بات کا اندیشہ لگا رہتا تھا کہ دشمن کے توپ خانے کا کوئی گولا یا مارٹر گولا وہاں آ گرے۔ اس طرح سے انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ پوری فضا غمگین تھی، دشمن کے فوجی پوری طرح آمادہ اور تربیت یافتہ تھے، ہمارے فوجی آمادہ نہیں تھے، اور ہمارے وسائل نہ ہونے کے برابر، اور ان کے وسائل بے حساب و بے شمار۔ اہواز میں ہمارے فوجی بریگیڈ کے پاس فرض کیجئے کہ 150 ٹینک ہونے چاہیے تھے، مگر ان کے پاس 20 یا 30، مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، لیکن اسی حد تک ٹینک تھے۔ ہماری حالت کچھ اس طرح تھی۔ یہ تو جنگ کی بات ہوئی۔ ملک کے اندر خود تہران میں خانہ جنگی تھی۔ تہران کی ان سڑکوں پر خانہ جنگی موج اور تہران کی انہی سڑکوں پر خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ منافقین، دہشت گرد گروہ، ایم کے او کے افراد ٹوٹ پڑے تھے، اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ آتا تھا، گٹر سے لے کر جو کچھ ان کے پاس تھا، یعنی ایک چھوٹے سے کٹر سے لے کر جو کچھ ان کے پاس تھا، اسی سے عوام پر، سپاہ پر، پولیس فورس پر حملے کر رہے تھے۔ مکمل جنگ ہو رہی تھی، تہران میں جنگ تھی۔ تو 28 جون کے ان دنوں کے حالات ایسے تھے۔ ملک کے سیاسی حالات ایسے تھے کہ 28 جون سے قریب ایک ہفتہ پہلے اس وقت کے صدر کی نااہلی پارلیمنٹ میں ثابت ہو گئی تھی اور اسے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ملک بغیر صدر کے تھا۔ صورتحال کچھ اس طرح سے تھی۔ ایسے حالات میں ملک نے بہشتی جیسے ایک ستون کو کھو دیا۔ بہشتی واقعی میں ایک ستون تھے، واقعی ایک ستون، انقلاب کے ستون، جو انقلاب کو سنبھالے رکھے ہوئے تھے۔ ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ شہید بہشتی انہی ستونوں میں سے ایک تھے، اور اس طرح کے حالات میں شہید بہشتی ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ تقریباً 2 مہینے بعد نئے صدر اور وزیر اعظم شہید رجائی اور شہید باہنر کو ایک ساتھ ایک نشست میں شہید کر ڈالا۔ یہ باتیں شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوں گی، لیکن عزیز نوجوانوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں۔ تاریخ اور اس کی تفصیلات سے وہ صحیح طریقے سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے عزیز جوانوں اور عزیز فرزندوں، ان واقعات پر غور کیجئے۔ اس صورتحال کو تقریباً 2 مہینے بعد اس وقت کے صدر اور وزیر اعظم شہید رجائی اور شہید باہنر پر ایک نشست میں حملہ کیا گیا، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دن بعد، یا اس کے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، فوج اور سپاہ سے تعلق رکھنے والے جنگ کے کئی بڑے کمانڈر طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ شہید فلاحی، شہید فقوری اور شہید کلادوس وغیرہ۔ یعنی 3 مہینے سے بھی کم کے عرصے میں اتنے سارے تلخ واقعات، اتنے سارے وحشتناک حوادث، اتنی ساری گہری چوٹیں، اتنے سارے گہرے زخم۔ آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا ملک اور ایسی کوئی حکومت جو اس طرح کے تلخ واقعات اور وحشتناک واقعات کے سامنے رک سکے، ڈھیر نہ ہو جائے؟ اور آپ، اس طرح کے نظام کی عدلیہ ہیں۔ لوگ ڈٹ گئے، سینہ سپر ہو گئے، اور امام خمینی کوہ دماوند کی طرح سر اٹھا کر ڈٹ گئے۔ مخلص عہدیداران اور انقلابی نوجوان سینہ سپر ہو گئے، اور انہوں نے ملک کے حالات کو 180 ڈگری کے زاویے تک بدل دیا۔ جنگ کو لگاتار شکست سے مسلسل فتح میں تبدیل کر دیا، اور منافقین کو سڑکوں پر سے ہٹا دیا۔ فوج اور سپاہ کو روز بروز زیادہ منظم بنایا، اور ملک کو معمول کے حالات پر لے آئے۔ ان واقعات میں ایک نقطہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے، چاہے شہید بہشتی کی شہادت کا واقعہ ہو، چاہے بعد کے واقعات ہوں، دشمن بہت خوش ہو رہے تھے، وجد میں آ رہے تھے، پر امید ہو رہے تھے کہ اس انقلابی نظام کی بساط اب تو لپٹ گئی۔ لیکن انہیں مایوسی ہاتھ لگی، اور وہ اس وقت ناامید ہو گئے۔ ان 4 اشروں میں بھی یہ مایوسی بار بار دہرائی گئی ہے، اور بار بار ان کے ہاتھ یہی مایوسی لگی ہے۔ کبھی کسی وقت دشمن نے اسلامی جمہوری نظام میں کسی چیز سے، کسی کمزوری سے، کسی کمی سے امید لگا رکھی تھی، مگر بعد میں اسے مایوس ہونا پڑا۔ ایسا بارہا ہوا ہے، لیکن دشمن کی مشکل یہ ہے کہ وہ اس مایوسی کی وجہ نہیں سمجھ پایا، اور ان وجوہات کو معین نہیں کر پا رہا۔ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں ایسا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر بار اتنے زیادہ دباؤ سے باہر نکل آتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، سینہ تان کر ڈٹ جاتی ہے، اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ وہ اسے نہیں سمجھ پاتے۔ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکے کہ عالم بشریت میں سیاسی اسباب و عوامل کے علاوہ کچھ دوسرے اسباب و عوامل بھی موجود ہیں جنہیں سمجھنے سے وہ قاصر ہیں، اور وہ ہے سنت الہی، الہی سنت۔ میں اس پر اختصار سے روشنی ڈالوں گا۔ سنت کا مطلب ہے قانون، قاعدہ۔ مادی دنیا میں، انسانی دنیا میں، خداوند عالم کے کچھ قاعدے ہیں۔ اور کچھ قوانین ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازلا. یہ سب قانون ہی تو ہیں. لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر. یہ قوانین ہیں, یہ قوانین جاری ہیں, لیکن یہ وہ قوانین ہیں جو آنکھوں کے سامنے ہیں. کشش ثقل کا قانون آنکھوں کے سامنے موجود ایک قانون ہے اور سبھی اسے سمجھتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی قانون ہیں جنہیں سب سمجھ نہیں سکتے. واقعی پورا قرآن اس طرح کے قوانین کے بیان سے بھرا ہوا ہے. مثال کے طور پر ان اللہ مال متقین من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ, اور اسی طرح کی دوسری مثالیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم کریں گے. یہ بھی قوانین ہیں. ومن اصدق من اللہ قیاما, اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قانون ہے. ایک یہ قانون ہے لینصرن اللہ من ینصرہ, جو بھی خدا کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. لینصرن اللہ تاکید کی گئی علامتوں کے ساتھ. یا ان تنصر اللہ ینصرکم, یہ سنت الہی ہے. جس راستے پر آپ چل رہے ہیں, جو کام آپ انجام دے رہے ہیں, جو موقف آپ اختیار کر رہے ہیں, اگر وہ خدا کی مدد کا مصداق ہے, خدا کی مدد یعنی دین خدا کی مدد یعنی الہی اقدار کی مدد, اگر آپ اسی سمت میں بڑھ رہے ہیں تو فتح یاب ہوں گے, خدا آپ کی مدد کرے گا. البتہ شرط یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں, عمل کریں. یہ نہیں کہ صرف کہتے رہیں بلکہ عمل کیجئے. یہ ایک الہی سنت ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر آپ نے اللہ کی نعمت کو اس کی صحیح جگہ پر استعمال کیا تو خدا آپ کے لیے اس نعمت میں اضافہ کرے گا. یہ الہی سنت ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, یہ سنت الہیہ ہے. یہ ساری الہی سنتیں ہیں. میں نے پہلے بھی اسی جگہ اسی حسینیہ میں ایک نشست میں کہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت سمندر کی طرف چل پڑے تاکہ وہاں سے نکل جائیں, اب اگلے دن نکلنا تھا یا اس کے بعد والے دن, اس کی صحیح تاریخ واضح طور پہ بیان نہیں ہوئی. فرعون کے لوگ سمجھ گئے اور ان کا تعاقب کرنے لگے. یہ لوگ پیدل بڑی مشقت سے آگے بڑھ رہے تھے جبکہ وہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر تھے. جب وہ قریب آ گئے اور دکھائی دینے لگے, فلما ترعت الفئتان, حضرت موسیٰ کے اصحاب نے حضرت موسیٰ کی طرف رخ کر کے کہا, انا لمدرکون, حضرت موسیٰ کے صحابیوں میں بنی اسرائیل میں ڈرپوک اور کمزور ایمان والوں نے حضرت موسیٰ سے کہا, انا لمدرکون, ابھی آ کر ہمیں پکڑ لیں گے, ہماری شامت آ گئی, ہم مارے جائیں گے. حضرت موسیٰ نے فرمایا, کلا, ہرگز نہیں, انا مایہ ربی سیہدین, خدا میرے ساتھ ہے. یہ سنت الہیہ ہے, یعنی الہی سنتیں ہیں. سنت الہی یعنی قانون. قانون کس طرح کام کرتا ہے؟ قانون کا ایک موضوع ہے, ایک حکم ہے, ایک موضوع ہے, ایک نتیجہ ہے. آپ خود کو اس موضوع کے مطابق ڈھالیں, نتیجہ یقینی طور پر حاصل ہوگا. ان تنصر اللہ ینصرکم, تنصر اللہ موضوع ہے, خدا کی مدد کیجئے, حکم اور نتیجہ ینصرکم, یعنی اگر آپ نے خود کو اس کے مطابق ڈھال دیا تو یقیناً نتیجہ حاصل ہوگا. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں, خدا کا وعدہ ہے. قرآن مجید ہم سے اللہ جل جلالہ کا براہ راست خطاب ہے. اس میں نعوذ باللہ مبالغے اور وعدہ خلافی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن شرط یہی ہے کہ آپ خود کو اس موضوع کے مطابق ڈھالیے, ویسا بنائیے. اگر آپ نے ایسا کر دیا تو وہ نتیجہ حاصل ہوگا. اسلامی جمہوریہ نے اس وقت اس طرح قدم بڑھایا. جب بھی ہم فتح یاب ہوئے تو ہم اسی طرح اسی روش پر آگے بڑھے تھے, یعنی ہم نے اپنے آپ کو ایک سنت الہی کے مطابق ڈھال لیا تھا, تو خداوند عالم نے بھی نتیجہ عطا کیا. وَإِن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, فرمایا اگر تم ڈٹ جاؤ تو خدا تمہیں سیراب کرے گا, تمہیں بے نیاز بنا دے گا. ہم نے استقامت دکھائی, ڈٹ گئے, خدا نے ہمیں بے نیاز کر دیا. اور اسی کے برعکس پہلو بھی ایسا ہی ہے. الہی سنتوں کی مختلف قسمیں ہیں. وہاں قرآن فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، پھر کہتا ہے ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ بھی سنت ہے، کفرتم یعنی ناشکری، اگر تم نے نعمت کی ناشکری کی، نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا، غلط استعمال کیا، اس طرح کے کام کیے تو ان عذابی لشدید، یہ بھی ایک الہی سنت ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو اس موضوع کے مطابق ڈھال لیا تو اسی کے مطابق نتیجہ برآمد ہوگا۔ مطلب یہ کہ دونوں پہلو سنت الہی کے ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہوگا، اور معاملے کا دوسرا رخ جو عذاب سے متعلق ہے وہ بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ سورہ آل عمران میں دو مواقع ہیں، اور تعجب کی بات ہے کہ یہ دونوں ہی باتیں ایک ہی سورے میں ہیں اور ایک ہی قضیے سے متعلق ہیں، البتہ دو معاملوں سے متعلق ہیں، لیکن یہ دونوں معاملے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دو طرح کی سنتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، فتح کی سنت اور شکست کی سنت۔ ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ہے، الذین قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء۔ اس واقعے کو بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا، جنگ احد ختم ہو گئی، حمزہ سید الشہداء ان جیسا عظیم انسان اس جنگ میں شہید ہو گیا، پیغمبر اکرم زخمی ہو گئے، امیر المومنین بھی زخمی تھے، کافی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، تھک ہار کر زخمی ہو کر مدینہ واپس لوٹے، اور ادھر قریش، یہی دشمن جو کچھ نہیں کر پایا تھا، اس نے چوٹ پہنچانی تھی لیکن مسلمان سے جیت نہیں پایا تھا، یہ لوگ مدینے کے باہر مدینے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر جمع ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات حملہ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، یہ کچھ کر نہیں پائیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کا آج ہی کام تمام کر دیتے ہیں۔ ان کے ایجنٹ مدینے کے اندر آ گئے اور انہوں نے لوگوں کے درمیان خوف پھیلانا شروع کر دیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے، خبر بھی ہے کہ وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، لشکر تیار کر لیا ہے، تمہیں تباہ کر ڈالیں گے، تمہیں نابود کر دیں گے، اور آج ہی رات تم پر حملہ کریں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، خوف پھیلانے کا کام۔ جن لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے کہا قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نہیں ڈرتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ جو آج عہد میں زخمی ہوئے ہیں جمع ہو جائیں، وہ سب اکٹھا ہو گئے، آپ نے فرمایا ان کے مقابلے میں جاؤ لڑو، وہ لوگ گئے اور انہیں شکست دے کر لوٹے، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور کافی زیادہ تعداد میں مال غنیمت کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی، دشمن کو شکست دی اور لوٹ آئے۔ یہ الہی سنت ہے، بنابری اگر دشمن کی جانب سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کے جواب میں آپ نے حقیقی معنی میں اس بات پر یقین رکھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اپنے فرائض کو پورا کیا، تو اس کا نتیجہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سورہ آل عمران کا یہ حصہ ہمارے سامنے اس سنت کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اور یہ احد کے بعد کا واقعہ تھا، مثال کے طور پر احد کی جنگ ختم ہونے کے کچھ گھنٹے بعد کا۔ معاملے کا دوسرا حصہ خود احد کے اندر کا ہے، جنگ احد میں پہلے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، یعنی انہوں نے پہلے حملہ کیا اور دشمن کو مغلوب کر دیا، پھر جب اس درے کو دنیا طلبی کی وجہ سے گنوا دیا اور معاملہ بالکل پلٹ گیا، تو قرآن مجید سورہ آل عمران میں اسی جگہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم راہ خدا میں جہاد کرو گے تو ہم تمہیں فاتح بنا دیں گے، ہم نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے تم ان پر دباؤ ڈالنے، انہیں اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تمہیں کامیابی حاصل ہوئی تو یہاں خدا نے اپنا کام کر دیا، خدا نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا کر ڈالا، لیکن پھر تم نے کیا کیا؟ خدا کے اس وعدے کی تکمیل پر شکر کرنے کے بجائے، اس الہی فضل و کرم کا شکر بجا لانے کے بجائے، حتیٰ اذا فشلتم، تمہارے قدم ڈھیلے پڑ گئے، تمہاری آنکھیں مال غنیمت پر ٹک گئیں، تم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو تمہارے قدم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازع تم ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، تم میں اختلاف ہو گیا۔ دیکھیے قرآن کے ان جملوں پر سماجیات کے لحاظ سے علمی تحقیق ہونی چاہیے، یہ کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ملک، ایک حکومت، ایک ریاست ترقی کرے، پیش رفت کرے، کیسے وہ جمود میں پڑ سکتی ہے اور کیسے زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کو قرآن کریم کی ان آیات میں تلاش کیجئے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر واسیتم، تم نے نافرمانی کی، پیغمبر نے تم سے کہا تھا کہ یہ کام کرو لیکن تم نے نہیں کیا، پھر جب ایسا ہو گیا، من بعد ما اراکم ما تحبون، جو تم چاہتے تھے یعنی نصرت الہی، تو اللہ نے اسے تمہیں دے دیا تھا، دکھا دیا تھا اور تم مکمل فتح تک پہنچنے والے تھے، لیکن تم نے اس طرح کا عمل انجام دیا۔ اور پھر منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم، اور یہاں پر بھی خداوند عالم نے اپنی سنت پر عمل کیا، صرفکم عنہم، ان پر سے تمہارا تسلط ختم کر دیا، یعنی تم مغلوب ہو گئے۔ یہ الہی سنت ہی تو ہے، وہاں سنت الہی یہ تھی کہ دشمن کی طرف سے خوف پھیلائے جانے کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور آگے بڑھو، اور یہاں سنت الہی یہ ہے کہ دنیا طلبی، آرام پسندی کی خواہش، کام نہ کرنے، زحمت نہ اٹھانے اور آسان کام تلاش کرنے وغیرہ جیسی باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو اور دوسروں کو تباہ کرو۔ یہ دونوں آیتیں سورہ آل عمران میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یہ دو سنتوں کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید الہی سنتوں کے بیان سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی ابتدا سے لے کر اختتام تک جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں الہی سنتوں کو بیان کیا جاتا ہے اور دہرایا جاتا ہے، کئی جگہ یہ بھی کہا گیا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، چار پانچ مقامات پر اس طرح کا بیان ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے الہی سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اللہ کے قوانین ٹھوس اور مضبوط ہیں، کسی کے ساتھ خدا کی رشتہ داری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، اسلامی جمہوریہ ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ دوسروں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو پہلی طرح کی سنتوں کے مطابق ڈھالا تو اس کا نتیجہ وہ ہے، اور اگر دوسری طرح کی سنتوں کے مطابق ڈھالا تو اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سن 81 میں ہم اتنے سارے واقعات اور سختیوں کے مقابلے میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے اور دشمن کو مایوس کرنے میں کامیاب رہے، آج بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ سن 1981 کا خدا ہی اس سال کا بھی خدا ہے، سخت حالات اور مختلف زمانوں میں خدا ایک ہے، سبھی الہی سنتیں ہیں اور تمام کی تمام الہی سنتیں اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیش رفت کی راہ میں خود کو الہی سنتوں کا مزداق قرار دیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے۔ اب عدلیہ کے امور پر کچھ بات کرتے ہیں۔ جناب محسنی نے اچھی رپورٹ پیش کی، بعض نکات جنہیں میں نے یاد دہانی کے لیے نوٹ کیا تھا انہوں نے اپنی رپورٹ میں بیان کر دیے ہیں اور کہا کہ یہ چیزیں انجام پا چکی ہیں، لیکن میں پھر بھی انہیں ایک بار بیان کروں گا۔ عدلیہ دوسرے بنیادی اداروں کی طرح ایک ادارہ ہے، کیونکہ ملک کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون عدلیہ ہے۔ صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ہر جگہ آپ کی کامیابی اور ناکامیاں دونوں ہی الہی سنتوں کے احکام کے تحت ہیں اور پورے ملک پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سورہ حج کی اس آیہ مبارکہ نے ہم سب کی ذمہ داری کو واضح کر دیا ہے، الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر۔ اقاموا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الہی اور اسلامی حکومت کو اللہ کی بندگی اور اس کی جانب توجہ کو، روحانیت کی طرف توجہ کو فروغ دینا چاہیے۔ لہذا نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، بندگی کی روح اسلامی جمہوریہ میں پھیل جانی چاہیے، و آتوا الزکات یعنی زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ تو واضح ہے کہ کیا ہے، لیکن اس آتوا الزکات یا آتوا الزکات میں جو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، جو اشارہ اور نقطہ مضمر ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر چیز کی تقسیم میں عدل و انصاف پیش نظر ہونا چاہیے، یہی بات اہم ہے۔ وہ امر و بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نماز، زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزوں میں کچھ نہ کچھ کام ہوئے ہیں، لیکن امر و بالمعروف و نہو عن المنکر، ان معاملات میں ہم ابھی پیچھے ہیں۔ معروف یعنی نیکی کیا ہے؟ عدل و انصاف، اخوت، اسلامی اقدار، یہ سب معروف یا نیکیاں ہیں۔ ہمیں نیکیوں کا حکم دینا چاہیے۔ ہمارے آئین میں بھی 8 آرٹیکل میں، ہمارے فرائض میں یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ نہو عن المنکر، برائیوں سے روکیں۔ منکر کیا ہے؟ ظلم ہے، بدعنوانی ہے، امتیازی سلوک ہے، ناانصافی ہے، اللہ کی اطاعت نہ کرنا ہے، یہ سب ظلم ہے، یہ سب منکر برائیاں ہیں، ان سے روکا جانا چاہیے۔ یہ چیزیں فرائض میں شامل ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نماز کی طرح، زکوٰۃ کی طرح فرائض کا حصہ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تو امر بالمعروف ان الہی احکام، حتیٰ جہاد سے بھی اوپر ہے۔ ہم ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے۔ بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے جو عدلیہ کے بھی فرائض میں شامل ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو چوٹ کھا جائیں گے۔ اس وقت آپ کے پاس وسائل ہیں۔ عدلیہ کا مطلب ہے ملک میں انصاف کا ادارہ۔ ملک کی عدالتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہ وسیلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ استفادہ کیجئے۔ آپ کو اس اقام الصلاۃ و آت الزکات و امر بالمعروف و نہو عن المنکر، ان تمام کے معاملے میں اور قرآن میں فریضے کے عنوان سے مذکورہ دیگر چیزوں کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، بروئے کار لانا چاہیے۔ اگر آپ نے استعمال نہ کیا تو گویا نعمت ضائع ہو گئی۔ عام طور پر بڑی طاقتیں دو پہلو سے چوٹ کھاتی ہیں۔ ایک پہلو طاقت کا غلط استعمال ہے اور دوسرا پہلو طاقت کا عدم استعمال ہے، یعنی طاقت کا استعمال نہ کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک طاقت ہے، قوت ہے، وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی اپنی ذاتی خواہشات، گروہی خواہشات، بدعنوانی وغیرہ کے لیے اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک طرح سے قوت کو ضائع کرنا ہے۔ ایک دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اس طاقت کو استعمال ہی نہ کرے اور اسے یوں ہی رہنے دے، یہ بھی قوت کو ضائع کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، سستی، کاہلی، غفلت اس بات کا سبب بنتی ہے کہ یہ قوت ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو عدلیہ نظام مملکت چلانے میں طاقت و قوت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ میں نے ہمیشہ کچھ سفارشات پیش کی ہیں، چاہے وہ اس وقت کی عدلیہ ہو، ہماری 2-3 لوگوں کی نشست میں جو جناب محسنی صاحب کے ساتھ انجام ہوئی ہیں، یا عمومی نشست میں جو عدلیہ کے محترم افراد کے ساتھ بارہا انجام پائی ہیں۔ میں نے ہمیشہ کچھ سفارشیں کی ہیں۔ الحمدللہ جناب محسنی صاحب عدلیہ کے سربراہ ایک مومن اور انقلابی انسان ہیں، اور واقعی یہ مومن ہیں، انقلابی ہیں، محنتی ہیں، عوامی شخصیت ہیں اور دکھاوے سے دور ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ ایک عوامی شخصیت ہیں جس کا ذکر انہوں نے یہاں بھی کیا۔ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے درمیان جاتے ہیں، اور یہ عدلیہ کے مختلف امور سے آگاہ ہیں، برسوں سے عدلیہ میں ہیں اور ان کے مختلف امور سے آگاہ ہیں، ساتھ ہی بات سننے والے بھی ہیں، تنقید کرنے والوں اور دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں، اور یہ سب ان کی قابل تعریف خصوصیات ہیں۔ تو جو سفارشیں میں عرض کرتا ہوں، چاہے وہ محترم محسنی صاحب سے عرض کروں یا آپ عزیز بھائیوں اور بہنوں سے، انشاءاللہ ان پر عمل کیا جائے اور اسے صرف ایک سفارش یا نصیحت نہ سمجھا جائے۔ سب سے پہلی بات تبدیلی کے اسی دستاویز کے بارے میں ہے جس کا موصوف نے ذکر کیا۔ تبدیلی کا یہ دستاویز تغییر و اصلاح کے سلسلے میں سب سے زیادہ پیش رفتہ دستاویزوں میں سے ایک دستاویز ہے۔ سب سے پہلے اسے تیار کیا گیا، پھر جناب رئیسی صاحب کے زمانے میں اس پر نظر ثانی کی گئی۔ اس نظر ثانی میں مزید کئی ایک اہم نکات شامل کیے گئے اور مکمل ہو گیا۔ اب اس پر عمل ہونا چاہیے۔ عدلیہ کے محترم سربراہ کی ذمہ داری ہے اور وہ اس پر نظر رکھیں گے، لیکن عدلیہ کے مختلف شعبوں میں اس پر کام ہونا چاہیے۔ ججز کو بھی اور دیگر متعلقہ افراد کو بھی اور عہدیداروں کو بھی اس سلسلے میں کام کرنا ہے۔ ہم تک جو رپورٹیں پہنچتی ہیں ان کے مطابق اس سلسلے میں ابھی تک اس سطح کا کام نہیں ہوا جیسا انسان سوچتا ہے کہ ہونا چاہیے۔ اس دستاویز کے مطابق اسٹاف تیار ہونا چاہیے، اس دستاویز کے مطابق عمل ہونا چاہیے، یعنی عدلیہ کو افواہوں، باتوں، مخالفت اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کے سامنے پسپائی اختیار نہیں کرنی۔ اس کے سامنے ایک سیدھا راستہ ہے اور اسے پوری قوت کے ساتھ اس راستے پر چلنا ہے. افواہوں سے اور اس قسم کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کام سے چار لوگ خوش ہوں گے اور چار کو برا لگے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بدعنوانی سے مقابلے پر بہت سنجیدگی سے کام کیا جائے گا. دوسری بات اور وہ یہ کہ بدعنوانی سے مقابلے پر بہت سنجیدگی سے کام کیا جائے. بدعنوانی پائی جاتی ہے. جناب محسنی صاحب نے کسی حالیہ نشست میں بڑی اچھی بات مجھ سے کہی. انہوں نے کہا, اس کا ظاہری مفہوم یہ تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے خود عدلیہ کے اندر بدعنوانی سے مقابلہ کریں گے, اسے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں گے. یہی درست ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, یہی بات درست ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ عدلیہ کے اندر بدعنوانی نہیں ہے. البتہ زیادہ تر ججز حضرات ایماندار, شریف, مومن, محنتی اور واقعی باوقار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر 1000 لوگوں کے درمیان ایک گروپ میں 10 افراد خراب آ جائیں تو وہ دوسروں کو بھی عزت اور کام وغیرہ کے لحاظ سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. انہی 10 افراد کو تلاش کرنا چاہیے. اہم بات یہ ہے کہ کرپشن کے اس اسٹرکچر کا مقابلہ کیا جائے. کبھی کبھی بعض جگہوں پر, چاہے وہ عدلیہ میں ہو, انتظامیہ میں ہو یا دوسری جگہوں پر, کچھ اسٹرکچر ایسے ہوتے ہیں کہ فطری طور پر بدعنوانی پیدا کرتے ہیں. ان ڈھانچوں کو منہدم کیا جانا چاہیے. اس طرح کے ڈھانچوں کو تلاش کیجئے, اس طرح کے گروہوں کو تلاش کیجئے, انہیں منہدم کیجئے. یہ دوسری بات تھی. اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف. عدالتی علم کی تقویت کے بارے میں, عدالتی علم کی تقویت ہونی چاہیے. بہت سے فیصلے یا کمزور ہیں یا ادھورے ہیں. کبھی اتفاق سے کسی رپورٹ کے مطابق کوئی بات, بعض فیصلے ہم تک پہنچتے ہیں اور ہمیں دکھائے گئے ہیں ایسے فیصلے. انسان جب انہیں دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ ان میں سے بعض فیصلے بہت کمزور تھے. مثال کے طور پر جج نے ایک فیصلے کے لیے جو 10 دلیلیں پیش کی ہیں, ان میں سے زیادہ تر دلیلوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. وہ کمزور ہیں. دلیل کو ٹھوس ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ بات عدالت کے سلسلے میں ہی نہیں بلکہ پبلک پروسیکیوشن تک کے معاملے میں بھی. پبلک پروسیکیوٹر چارج شیٹ میں جو دلائل پیش کرتا ہے انہیں ٹھوس دلائل ہونا چاہیے اور وہ ان دلائل کا دفاع کر سکے. البتہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پروسیکیوٹر نے جو بھی کہا ہے اسے آخر کار قبول کر ہی لیا جائے گا, لیکن ان دلیلوں کو ایسا ہونا چاہیے جن کا دفاع کیا جا سکے. جہاں تک جج اور عدالت کی بات ہے تو اس پہلو کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لہذا یہ تو علمی اور عدالتی مہارت کا مسئلہ ہوا. موضوع پر بھی مہارت ہو اور حکم پر بھی, یعنی عدالتی علم کے سطح مزید اونچی ہونی چاہیے. چوتھی بات عدلیہ کے اندر حوصلہ افزائی اور انتباہ کے مسئلے کے بارے میں ہے. انتباہ کے بارے میں تو ہم عرض کر چکے, حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. دیکھیے, واقعی کچھ لوگ ہوتے ہیں, انسان دیکھتا ہے, یعنی جانتا ہے, دیکھتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہمیں دور سے معلومات حاصل ہوتی ہیں. واقعی وہ کوشش کرتے ہیں, زحمت اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات تو اپنے آرام کا وقت بھی عدالتی کاموں میں صرف کر دیتے ہیں. ایسے افراد کی شناخت ہونی چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور مختلف طرح سے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے, صرف مالی پہلو سے نہیں. عزت افزائی ہے, لوگوں کے سامنے تعارف کروانا ہے, اسی طرح کی دوسری باتیں. بہرحال ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. یہ ایک بات تھی. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اختیارات اور مشن کا کوئی بھی حصہ جو آئین اور اس کے قوانین کے تحت طے کیے گئے ہیں بیکار نہ رہے, کوئی بھی حصہ بیکار نہ رہے. فرض کیجئے سماجی قوانین کے میدان میں پروسیکیوٹر جنرل کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور سماجی حقوق کے سلسلے میں پوری نگرانی ہونی چاہیے. اس کے ایک مسئلے کی طرف میں بعد میں اشارہ کروں گا کہ سماجی حقوق ضائع نہ ہوں. اور جہاں بھی یہ محسوس ہو کہ سماجی اور عمومی حقوق ضائع ہو رہے ہیں, قانون کے مطابق سنجیدگی کے ساتھ میدان میں آ جانا چاہیے. ان معاملوں میں جذبات کو شامل کر کے اور نعرے بازی کے ساتھ میدان میں اترنے سے میں متفق نہیں ہوں, لیکن ٹھوس قانون کے تحت سامنے آئیں, یہ ایک اہم کام ہے. یا جرم کی روک تھام کے مسئلے پر, جو عدلیہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے, آئین میں بھی موجود ہے, سنجیدگی سے کام ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں بالکل بھی تساہلی سستی نہیں ہونی چاہیے. عام قوانین اور عدلیہ کے روٹین کے کاموں کے بارے میں عرض کروں کہ زمینوں سے متعلق یہ جو قانون تھا کہ شہروں اور دیہی علاقوں میں یہ واضح کیا جائے ہر ایک میٹر زمین کا حکم کیا ہے, یہ کس کی ہے وغیرہ وغیرہ، اسے نتیجے تک پہنچانا چاہیے، اسے انجام دیا جانا چاہیے۔ اگر یہ کام ہو گیا تو زمین ہڑپنے اور پہاڑ ہڑپ کر جانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ زمین ہڑپنے کی وجہ سے دوسری مشکلات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ چھٹا نقطہ، عدالتی ناظر یا لیگل آفیسرز کے ساتھ عدلیہ کے رابطے کا طریقہ بہت اہم ہے۔ کئی پہلوؤں سے اس کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ لیگل آفیسرز کے رویے کی نگرانی کی جائے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ احکامات جاری کیے ہیں۔ میں نے ٹیلی ویژن سے سنا ہے لیگل آفیسرز جو کام کرتے ہیں ان میں سے بعض کام ملزم کے سلسلے میں نہیں ہونے چاہیے، اور یہ بھی ایک معاملے کا پہلو ہے کہ لیگل آفیسرز کے رویے پر نظر رکھی جائے کہ وہ زیادہ سختی اور شدت پسندی وغیرہ سے کام نہ لے۔ ایک اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ عدلیہ لیگل آفیسرز کی رائے سے متاثر نہ ہو۔ یہ آفیسرز با اثر اور اہم ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، لوگوں اور امور کے بارے میں ان کی رائے موجود ہے۔ عدلیہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اسے اپنے طور پر جانچ کرنی ہوتی ہے اور وہ ان کی رائے سے متاثر نہ ہو۔ یہ بھی ایک پہلو ہے معاملے کا۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ انہی لیگل آفیسرز کی کبھی کوئی ماہرانہ رائے ہوتی ہے جس پر تحقیق ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح کی ماہرانہ رائے کو نظر انداز نہ کریں، عدلیہ اس طرح کی ماہرانہ رائے سے فائدہ اٹھائے۔ اب چاہے پولیس میں، چاہے انٹیلیجنس منسٹری میں، یا پھر دوسری جگہوں پر کچھ لیگل آفیسرز ہیں جن کی رائے کبھی ماہرانہ اور تحقیق والی ہوتی ہے، اور اس طرح کی رائے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ ایک اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیگل آفیسرز مسلسل یہ شکایت کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب ہم اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں فلاں معاملے میں آپ نے اقدام نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اقدام کیا، عدلیہ کے پاس معاملے کو بھیجا لیکن عدلیہ نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا۔ ہم عدلیہ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں، عدلیہ والے کہتے ہیں کہ قانون نہیں تھا۔ اگر آپ کے پاس قانون نہیں ہے تو قانون کون فراہم کرے گا؟ آپ ہی کو تو فراہم کرنا ہوگا۔ بل تیار کیجئے، اس کی تدوین کیجئے، پارلیمنٹ کو دیجئے تاکہ وہ اسے آپ کے لیے منظور کرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک لیگل آفیسر کوئی زحمت کرے، کوشش کرے، کوئی کام انجام دے اور پھر وہ کام عدلیہ میں آئے اور اسے عدلیہ کی بے توجہی یا اس خاص معاملے میں جج کی عدم مہارت کا سامنا کرنا پڑے، وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ بنابر یہ چھٹا نقطہ ہے کہ عدلیہ اور لیگل آفیسرز کے درمیان رابطے پر ایک ہمیں گیر نظر ہو۔ ساتواں نقطہ لوگوں کی نفسیاتی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ایک سماجی حق جس کے بارے میں نے کہا کہ اشارہ کروں گا، یہ ہے کہ عوام کا ایک سماجی حق یہ ہے کہ انہیں ذہنی سکون اور نفسیاتی سیکیورٹی حاصل ہو۔ ذہنی سکون اور نفسیاتی سیکیورٹی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی افواہ، جھوٹ اور خوف پھیلانے والی بات نشر نہ ہو۔ کل تک صرف اخبار تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے، اب سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد یا کئی دن میں ایک بار، کبھی کبھی کچھ گھنٹوں میں ایک بار، کوئی افواہ، کوئی جھوٹ اور کوئی بات کوئی معلوم یا نامعلوم انسان سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا میں پھیلا دیتا ہے اور لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے، لوگوں کے ذہن میں الجھن پیدا کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتا ہے، اسے پھیلا دیتا ہے، تو اس سے عوام کا ذہنی سکون اور نفسیاتی سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ عدلیہ کی ایک ذمہ داری اس مسئلے سے نمٹنا ہے۔ البتہ یہاں بھی میں نے سنا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سلسلے میں قانون نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انہی موجودہ قوانین کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے حکم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس قانون نہیں ہے تو فوراً قانون تیار کیجئے، یہ اہم چیزیں ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ البتہ کبھی کبھی ان میں سے بعض خبروں کا منبع خود عدلیہ ہے، یعنی کبھی عدلیہ کا کوئی آدمی کہیں پر چپکے سے کسی شخص کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے اور خود یہ بات رائے عامہ پر اثر ڈالتی ہے۔ آخری بات یہ کہ جو کیس آپ کھولتے ہیں اس پر آخر تک کام کیجئے اور اسے پورا کیجئے۔ مختلف کیس ہیں جن کا تعلق عمومی مسائل سے ہے، ان میں عدلیہ داخل ہو چکی ہے، مثال کے طور پر بعض کارخانوں کے بارے میں، بعض غیر قانونی قبضوں کے بارے میں اور ایسے ہی دوسرے مسائل کے بارے میں۔ انہیں مکمل کیجئے اور نتیجے تک ان کو لے کے جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ زخم کھول دیجئے اور پھر اسے یوں ہی چھوڑ دیں۔ البتہ شروع میں کچھ آوازیں اٹھتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، پھر رفتہ رفتہ اسے فراموش کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، جو بھی کام آپ شروع کرتے ہیں، جو بھی مسئلہ، انہوں نے کہا کہ مسئلہ بے مسئلہ اچھی بات ہے، ایک ایک مسئلے پر کام کرنا اچھی بات ہے، اس کی ترجیح کی وجہ سے آپ اس پر خاص طور پر کام کرتے ہیں، لہذا اس مسئلے کو انجام تک پہنچائیے، کیس کو ختم کیجئے اور اس کے بعد وہاں سے ہٹیں اور دوسرا کام شروع کریں۔ آپ کا کام سخت ہے، آپ کا کام مشقت طلب ہے۔ واقعی جو کام بہت سخت ہیں ان میں سے ایک عدلیہ کا کام ہے۔ میں انقلاب کے آغاز سے انقلاب کے اجرائی کاموں میں شامل رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں عدلیہ سے متعلق کاموں کو قبول کرنے سے ڈرتا ہوں اور اس سے اجتناب کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت سخت ہے، بہت بھاری ہے۔ آپ نے بہت بھاری کام انجام ذمہ لیا ہے، تو اسی تناسب سے اس کا اجر بھی بہت بھاری ہے، بہت زیادہ ہے۔ یعنی کام کی سنگینی کے تناسب سے خدا کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ خدا کے لیے کام کیجئے اور ہدایت الہی کے ساتھ کام کیجئے، انشاءاللہ اجر الہی آپ کے شامل حال ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں اور کوئی بھی اسے جان نہ پائے، یہاں تک کہ آپ سے اوپر والا عہدیدار بھی، آپ کا سربراہ بھی، آپ کا ماتحت بھی نہ جان پائے کہ آپ نے یہ کچھ گھنٹے اضافی کام کیا۔ اس بدعنوانی سے، اس انحراف سے پوری سنجیدگی سے مقابلہ کیجئے۔ ممکن ہے کہ ان باتوں کو کوئی جان نہ پائے، لیکن کرام الکاتبین جانتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے خداوند متعال بھی حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا اجر خدا کے ذمہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم امام خمینی کی پاکیزہ روح کو شاد رکھے گا، شہدا کی پاکیزہ ارواح کو ان کے اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے گا، عزیز شہید بہشتی کی روح کو انشاءاللہ خداوند عالم اپنے اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہم سب اور آپ کی عاقبت کو بخیر کرے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔